تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سامعین محترم، بزرگو، نوجوان ساتھیو، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماں و بہنوں بیٹیوں، صوبے بھر میں درس قرآن کریم کے عنوان پر ہر ہفتہ میں تین دن ہر ہر ضلع میں پروگرام ہوتا ہے. گزشتہ رات خوشاب میں اسی عنوان پر پروگرام تھا، اور آج میاں والی جانا ہے، مٹھا ٹوانا میں حاضری تعزیت کے لیے ہوئی ہے. ہمارے نوجوان ساتھی جو ہمارے ساتھ بہت عرصہ سے کام کر رہے تھے، یوسف سلیم، ان کی اچانک اور ناگہانی وفات پر مجھے حاضر ہونا تھا، بر وقت حاضری نہ ہو سکی، تو پروگرام ہوا کہ جب یہاں سے گزریں گے تو ضرور جائیں گے. کسی عنوان پر رات دیر سے پہنچے ہیں، اور پھر احباب کا تقاضا تھا، حضرت قاضی صاحب مدثر علی کا، کہ درس قرآن کریم ہو جائیں، قرآن کریم کو میں نے ایسے ہی کھولا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی آداب کو، کچھ باہمی معاملات کو بیان فرمایا اور اس کے لیے احکامات ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو، اگر تم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہو تو ایسے ہی بغیر اجازت کے بلا پوچھے نہ داخل ہوا کرو، بلکہ پہلے ان سے اجازت دو، بیل دو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب صاحب خانہ پوچھے کون ہو بھائی اپنا تعارف کراؤ، تعارف کرانے کے بعد وہ کہے کہ اندر چلے آؤ تو گھر میں داخل ہو جاؤ، وہ کوئی عذر کر دے ٹھہرو میں باہر آتا ہوں تو انتظار کرو، وہ کہے کہ ابھی آپ تشریف لے جائیں کچھ دیر کے بعد میں خود آ جاؤں گا، تو اس بات کا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے خام خام محسوس کر کے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح وہ گھر جہاں کوئی نہیں رہتا، تالے لگے ہوئے ہیں یا ایسے ہی سنسان گھر ہیں، ویران گھر ہیں، وہاں آپ کو کوئی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے مسلمانوں، جب گلیوں بازاروں میں نکلا کرو، جب ادھر ادھر جایا کرو تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر اٹھا کر مت دیکھا کرو، کسی کے گھر میں بھی تاک جھانک نہ کرو، راہ جاتے ہوئے بھی غیر محرموں کی طرف مت دیکھو. آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے اس کی جس قدر ممکن ہو حفاظت کرو، اور اسی طرح اپنے ننگیز کی بھی حفاظت کرو تاکہ تم پاک رہو، تمہارا دل صاف رہے. اور یہی احکامات اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والی مومنات خواتین سے ارشاد فرمائے ہیں. نگاہیں نیچی رکھیں، زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، اور زیب و زینت کو کن کن کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ زیور پہن کر اور اپنے آپ کو سجا کر، اپنے آپ کو تیار کر کے، اس کی تو اجازت ہے، لیکن کن کن کے سامنے کوئی عورت جا سکتی ہے؟ ان رشتوں کا ذکر ہے کہ فلاں فلاں کے سامنے بے پردہ، یعنی عام طور پر جو غیر محرموں سے پردہ کیا جاتا ہے، تو محرم کون کون ہے جن کے سامنے پردہ نہیں ہے، ان کا ذکر ان آیتوں میں آیا ہے. برکت کے لیے میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جو صرف کتاب اللہ نہیں ہے، باقی آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں. قرآن پاک اللہ کی کتاب بھی ہے، لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے. قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، یعنی وہ کتاب ہے جس کتاب کی تلاوت خالق کائنات نے اپنی زبان قدرت سے فرمائی ہے. جو حروف و کلمات، جو آیات اس وقت ہماری زبان سے تلاوت ہوتی ہیں اور ہماری زبان اسے ادا کرتی ہے، یہی حروف و کلمات و آیات زبان قدرت نے بھی تلاوت کی ہیں، اور قیامت میں، حشر میں، حشر کے بعد پھر جنت میں رب العالمین اس کلام مقدس کی خود تلاوت فرمائیں گے. کتنے خوش بخت ہوں گے وہ لوگ، کتنا عجیب منظر ہوگا وہ منظر جب صاحب کتاب خود ذات باری تعالی اپنی کتاب کی تلاوت فرمائیں گے. آج کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرے تو آدمی محسوس ہوتا ہے، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے، واقعات ایسے ایسے بھی آتے ہیں، ایسے خوش گلو قرآن حضرات بھی گزرے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے، تلاوت کرتے کنویں پہ بیٹھ کر تو پانی کنویں کا اس میں اتنا جوش آتا کہ وہ کنویں کی منڈیروں پر چلا آتا. ایسے ایسے بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوئے ہیں، اور جب اس قرآن کی تلاوت خود خالق کائنات فرمائے گا تو کیا انداز ہوگا. جنتی لوگ اس کیف و سرور اور وجد میں اتنے مست ہو جائیں گے کہ پکار اٹھیں گے، اللہ بے شک تو نے جنت بڑی خوبصورت بنائی، اور بے شمار نعمتوں سے جنت کی نعمتوں سے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، مگر جو لطف و سرور تیری زبان قدرت سے تیرا قرآن سننے میں آیا ہے یہ پوری جنت میں نہیں تھا. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو عظمتوں والی رفعتوں والی کتاب ہے، اور کیوں نہ ہو، جس طرح ساری مخلوق مل کر اپنے خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نسبت ہی نہیں ہے، اسی طرح سارے مخلوق کے کلام مل کر خالق کے کلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی نسبت باعث عظمت ہے. جس چیز کو نسبت قرآن مقدس سے ہو جاتی ہے اسے عظمت مل جاتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ قرآن کریم ہے، اس کے اوپر یہ کپڑے کا زندان چڑھا ہوا ہے، چولی ہے کپڑے کی. جس تھان سے یہ کپڑا لیا گیا ہے اس تھان میں اور بھی کپڑا بہت تھا، جس کھڈی پہ بنا گیا ہے، جس لوم پہ بنایا گیا ہے وہاں اور بھی بڑے کپڑے بنے ہیں، نہ معلوم وہ کپڑے کس کس کام کے لیے استعمال ہوئے ہوں گے. آج پھٹے پرانے ردی بن کر وہ گندگی کے ڈھیروں پر پڑے ہوئے ہوں گے، ان کپڑوں سے جوتے صاف کیے گئے ہوں گے، مگر جس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی وہ آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، وہ ہونٹوں سے لگایا جاتا ہے. اس کپڑے سے کوئی پوچھے کہ تجھے آنکھوں سے کیوں لگایا جاتا ہے، تجھے ہونٹوں سے کیوں چوما جاتا ہے، تجھے محبت کے ساتھ کیوں اٹھایا جاتا ہے، تو یہ بول کر کہے گا میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے، مجھے اگر عزت ملی ہے تو قرآن کی نسبت سے ملی ہے. لکڑی ہے، لکڑیاں کس کام آتی ہیں، کوئی جلانے کے کام آ رہی ہیں، کوئی دہلیز کی پھٹی بن جاتی ہیں کہ آدمی پاؤں رگڑ کر وہاں سے گزرتا ہے، ایک لکڑی ریل بن جاتی ہے جس پہ قرآن رکھا جاتا ہے. چھپا خانے میں کاغذوں کے بنڈلوں کے بنڈل ہوتے ہیں، گڈیوں کی گڈیاں ہوتی ہیں، ڈھیروں کے ڈھیر ہوتے ہیں. کاغذوں کے وہ کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم کے حروف نقش ہو جاتے ہیں، پھر وہی حصے اتنے مقدس ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ کاغذ کے وہ حصے جن پر قرآن کریم کے حروف نقش ہو گئے ہیں اب بغیر وضو کیے ہوئے آپ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. کاغذ کو نسبت کی وجہ سے، لکڑی کو نسبت کی وجہ سے، کپڑے کو نسبت کی وجہ سے عزت مل گئی. جو انسان اس قرآن سے نسبت جوڑ لیتا ہے، جس کے سینے میں یہ قرآن پاک آ جاتا ہے، جس زبان پر اس قرآن کی آیتیں جاری ہو جاتی ہیں، اس کا کتنا مقام اور کتنا بلند و بالا، اس کو عزت اور عظمت نصیب ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. نسبت قرآن سے عزت ملتی ہے. جو فرشتہ لائے وہ فرشتوں کا سردار بن جائے، جس مہینے میں اترے وہ مہینوں کا سردار بنے، جس رات میں آئے وہ ہزار راتوں سے افضل بن جائے، جس امت پہ نازل ہوا وہ امتوں کی سردار بن گئی، جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ امام الانبیاء نبی الانبیاء بن گئے. قرآن مجید اس کی وجہ سے مردہ قوموں کو زندگی ملی، شعور ملا، ذلت و رسوائی، تباہی و بربادی، ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں گھومنے والی قوموں نے جب قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا. اونٹوں کے چرواہے ساری کائنات کے مقتدا اور پیشوا بن گئے اس قرآن کریم کی وجہ سے. قرآن مقدس وہ کتاب ہے، وہ عظمتوں والی کتاب ہے. آپ دیکھیے ماں باپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ عرصہ کے بعد اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے. لیکن جب کوئی جا کر بتائے ماشاءاللہ بیٹا صحت مند ہے، تندرست ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک بات ہے، بیٹے کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، بچہ آنکھوں سے نبینا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ان کی خوشیاں خاک میں مل جاتی ہیں، اور ماں رات کو اٹھ اٹھ کر بیٹے کو دیکھ کر روتی ہے کہ بیٹا تجھے اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، کتنی ہماری امیدیں اور آسیں اور توقعات تجھ سے وابستہ ہیں، مگر تو ہماری خدمت کیا کرے گا؟ تو خود ساری زندگی محتاج بن کر گزارے گا، تو خود ساری زندگی دھکے کھائے گا، ساری زندگی غیروں کی محتاج رہے گا۔ یہ بچہ جسے ماں دیکھ کر پریشان ہے، معاشرہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، جو محتاج بن کر زندگی گزار رہا ہے، جب اسی بچے کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے تو یہ دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے نبینا تھے، آج دنیا میں 10 لاکھ سے زیادہ ان کے شاگردوں کی تعداد موجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حج کے مہینے ہیں، ابھی اگلا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اور 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں 40 لاکھ مسلمان جمع ہوتے ہیں، 40 لاکھ سے زیادہ ہی ہوتے ہیں حجاج کرام، یہ جو عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر جمع کی جاتی ہیں، ان نمازوں میں جو شخص امامت کرواتا ہے اور امامت کے بعد جو خطبہ دیتا ہے، جس کے خطبے کو 120 ملکوں میں براہ راست ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، ریڈیو پر سنایا جاتا ہے، یہ بہت پر سب سے بڑا خطیب، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا خطبہ دینے والا شخص، جس کے پیچھے بیک وقت 40 لاکھ مسلمان نماز ادا کرتا ہے، جو بیک وقت 120 ملکوں میں خطبہ کی آواز جس کی پہنچ رہی ہے، جسے دنیا دیکھ رہی ہے، یہ شخص آنکھوں سے نبینا ہے۔ اس آنکھوں سے نبینے کو دنیا کا امام کس نے بنایا؟ اس آنکھوں سے نبینے کو پوری دنیا کا خطیب کس نے بنایا؟ تسلیم کرنا پڑے گا، اس قرآن کریم نے بنایا۔ تو جتنی نسبت ہو جاتی ہے اتنی ہی عظمت مل جاتی ہے، اور اس عنوان پر تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اتنا عبور ہے اللہ کے فضل سے کہ قرآن مجید دیکھنے میں 30 پاروں کی ایک کتاب ہے، 540 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور 114 سورتیں ہیں، لیکن کتاب مقدس ایسی کتاب، اس کا دعویٰ ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم کتابیں لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، آپ کتاب لکھیں، میں نے خود اپنے حالات پر کتاب لکھنا شروع کی تو 2-4 سالوں کے حالات پر 2-2 جلدیں ہو گئی، کسی تاریخ پر کتاب لکھیں، ایک جماعت کے واقعات پر کتاب لکھیں، کئی جلدیں بن جاتی ہیں، کسی شہر کے حالات پر کتاب لکھیں، کئی جلدیں بن جاتی ہیں، اور کسی تھوڑی سی تاریخ پر کتاب لکھیں، کئی جلدیں بن جاتی ہیں، گویا کہ ایک شہر کے حالات لکھو کتاب کی کئی جلدیں، ایک شخص کے حالات لکھو کتاب کی کئی جلدیں، ایک جماعت کے حالات لکھو کتاب کی کئی جلدیں بن جاتی ہیں، شخص ایک ہے اس کے حالات لکھو تو کتابیں کئی بن جاتی ہیں، جلدیں کئی بن جاتی ہیں، یہاں کائنات ساری ہے، بیان کرنے والا یہ ایک قرآن ہے، کائنات ساری ہے، جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، ان السماوات والارض کانتا رتقاً، آسمان و زمین ایک دھواں تھے، پھر خلاق عالم نے آسمان کو کیسے بنایا، ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا تبصرون، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، پھاڑنے کے بعد کچھ آسمان بنا دیے، زمین بنا دی، آسمان و زمین کتنے دنوں میں بنے، فی ستت ایام ثم استوى على العرش، 6 دنوں کے عرصے میں بنائے گئے، پھر عرش کی تعمیر کی، عرش کو بنایا گیا، سجایا گیا، جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، ہاں وہی ایک ذات خدا تھی، پھر اس نے آسمان و زمین کو بنایا، پھر اس نے پوری کائنات کی روحوں کو بنایا، پھر روحوں سے سب سے پہلا خطاب کیا تھا، الست بربکم، روحوں کا جواب تھا بلا وربنا، پھر اخلاق عالم نے انبیاء کی روحوں کو جمع
کیا تو ان سے کیا عہد و میثاق لیا, اللہ کے عالم نے کیا فرمایا, انبیاء کی روحوں نے کیا جواب دیا, پھر رب العالمین نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ میں آدم کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں, پھر آدم کے پتلے کو خلاق کے عالم نے اپنے دست قدرت سے کس طرح بنایا. اللہ فرماتے ہیں میں نے جس چیز کو پیدا کرنا چاہا میں نے کہا تو ہوتی چلی جا وہ ہوتی چلی گئی, تو بنتی چلی جا وہ بنتی چلی گئی, فلاں چیز سجتی چلی جائے وہ سجتی چلی گئی, لیکن جب باری آدم کی آئی میں نے کہا لفظ کن سے نہیں بناؤں گا, یہ نہیں کہوں گا کہ تو ہو جا وہ ہو جائے, تو بن جا وہ بن جائے, آدم کے پتلے کو اپنے ہاتھوں سے لے کر بناؤں گا, اس کے نئے نقش خود سنواروں گا. اور یہی وجہ تھی جب آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس نے انکار کیا, خلاق عالم نے فرمایا لما تسجد لما خلقت بیدی, مجھے یہ بتلا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا. شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا, فرمایا تو آگ اور مٹی کے چکروں میں تو پڑ گیا, تو روشنی اور تاریکی کے چکروں میں تو پڑ گیا, تو نے یہ نہ دیکھا کہ آدم کو تو میں نے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا, آدم کو تو میں نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا ہے, باقی تو میں نے کبھی کسی کو اپنے قدرت والے ہاتھوں سے نہیں بنایا. پھر کس طرح آدم و حوا جنت میں رہے, پھر کس طرح شیطان نے ان کو پھسلا دیا, پھر وہ دنیا میں کیسے آ گئے, پہلا قاتل کون تھا, پہلا مقتول کون تھا, پھر کائنات میں گمراہی کیسے پھیلی ہے, پھر بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا ہے, نوح علیہ السلام کی تشریف آوری کیسے ہوئی ہے, کتنے سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے, پھر نوح علیہ السلام نے قوم کی تمام تر تکالیف کو برداشت کر کے جب 900 سال کا عرصہ پورا کیا تو بد دعا کون سی فرمائی ہے, اور خلاق عالم کا کیا جواب تھا, فرمایا وسن الفل کبھی آئرنا وواہرا, کشتی کو تیار کر لیجیے, آپ کشتی بنا رہے تھے تو سردار کیسے مذاق کر رہے تھے اور فرمایا جا رہا تھا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم, آج ہم سے مذاق کرتے ہو ہم بھی تم سے مذاق کرنے والے ہیں, کس طرح زمین نے پانی اگلا اور آسمان سے بارشیں ہونا شروع ہوئی, وہ پانی چڑھتا گیا تا اس کے اندر مکانات ڈوبتے چلے گئے, یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچنے لگا, ماننے والے کشتی میں سوار ہو رہے تھے, انکار کرنے والے ڈوب رہے تھے, اسی اثنا میں پیغمبر کی نگاہ اپنے بیٹے پہ پڑی تو سوال اور جواب کیسے ہوئے, نبوت کا بیٹا کس طرح ڈبکیاں کھانے لگا, اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا, جواب میں خلاق عالم کی طرف سے کیا جواب آیا, یہ جو کشتی 6 ماہ تک پانی کے اوپر گھومتی رہی ہے جب پانی اترنے لگا ہے تو کشتی نے کہاں جا کر لنگر انداز ہوئی ہے, وسطوت علی الجودی, وہ مقام بھی قرآن بتلاتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آتی ہے جس کے بارے میں فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد, اتنی زبردست جابر قوم تھی, ایسی جفاکش قوم تھی کہ ہم نے کائنات میں اتنی مضبوط قوم پھر دوبارہ پیدا نہیں کی. ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام آئے, انہوں نے قوم سے کیا فرمایا, قوم نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو عذاب کیسا آیا, خلاق عالم نے اس زبردست قوم پر ہوا کے عذاب کو بھیجا, 7 رات 8 دن تک ہوا چلتی رہی, غاروں سے نکال نکال کر اس زبردست اور جفاکش اور جابر قوم کو خدا نے ٹکرا کر ایک دوسرے سے مار دیا. اس قوم کے جانے کے بعد قوم سمود آتی ہے جو پتھروں کو تراشتی پہاڑوں کو تراشتی مکان بنا لیتی تھی, اللہ نے سارے علیہ السلام کو بھیجا, غرض کے قرآن کریم ساری تفصیلات کو بیان کرتا ہے, جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا, پھر کائنات وجود میں کیسے آئی, پھر سلسلہ انبیاء کیسے چلا, قوموں نے نافرمانی کیسے کی, قوم سمود کے بعد پھر قوم سمود کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا حال کیا ہوا ہے, لوط علیہ السلام کی قوم کا حال کیا ہوا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کیا ہے, ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے واقعات کیا ہے, حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کون تھے, یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے, یعقوب علیہ السلام کے 12ویں بیٹے کو خواب کیا آتا ہے, بیٹے نے خواب کو خواب بتایا تو باپ نے کیا ارشاد فرمایا, بھائیوں نے کس طرح اٹھا کر یوسف کو کنویں میں ڈالا, خدا نے کنویں سے نکال کے تخت میں بٹھایا, قرآن بتلاتا ہے. تو ساری تفصیلات کائنات ساری ہے, کتاب ایک ہے, یہاں ایک شخص پہ لکھو تو شخص ایک ہے, کتابیں کئی ہیں, جماعت ایک ہے, اس کی تاریخ لکھنے والی 10-10 20-20 جلدوں پر مشتمل کتابیں ہیں, یہاں کائنات ساری ہے, قرآن ایک ہے, واقعات ہیں, احکامات ہیں, تفصیلات ہیں. اب میں نے جو آیتیں اچانک میں نے قرآن پاک کھولا, جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی, آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بیان فرمایا, لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. یہاں تک فرمایا اے ایمان والی بیٹیوں بیویوں، اے ایمان والی عورتوں، تم اپنے پاؤں میں پازیبیں پہن کر، زیور پہن کر، پھر اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ نہ مارو تاکہ ان کی آواز بھی کسی دوسرے تک نہ پہنچے. چھوٹی چھوٹی باتیں، کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لیے بغیر مت داخل ہو. بڑے بڑے احکامات بھی، جہاد کیسے کرنا ہے، نماز کیسی ہونی چاہیے، روزہ کیسے رکھنا ہے، قصاص کیسے لینا ہے، چور کے ہاتھ کیسے کاٹنے ہیں، اور قاتل کو سزا کون سی دینی ہے، ڈاکو کے لیے سزا کون سی ہے، بڑے بڑے احکامات بھی بیان کیے، معاشرے کے آداب بھی بیان کیے، زندگی گزارنے کے اسلوب بھی بیان کیے، طریقے بھی سکھائے، انداز بھی سکھائے. نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ بڑی بات چھوڑی ہے. ہر خوش کو تر کو، ہر چیز کو قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا. اتنی مقدس کتاب ہے کہ ایک آیت، ایک لفظ تلاوت کریں تو اس کے اوپر 10 نیکیاں ملیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا اقول الف لام میم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. جو الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے. صرف الف لام میم تلاوت کرنا آپ کا کام ہے، 2100 نیکیاں نام اعمال میں درج کر دینا خدا کا کام ہے. یہ قرآن مقدس ہے. اور اس قرآن کریم میں، اب آتا ہوں اپنی طرف، کہ صحابہ کرام کا ذکر 700 مرتبہ کیا گیا. 700 مرتبہ صحابہ کا ذکر، کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں بدر احد میں اترنے والے، یہ کون ہیں خندق احزاب اور کون ہیں حنین کے میدان میں آنے والے، یہ کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان خدا نے لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد خدا نے کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، جو گھروں سے نکالے گئے، جنہوں نے وطن چھوڑ دیے، جو خدا کے راہ میں ستائے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان خدا نے لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ٹھہرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو راشدون ہیں، مفلحون ہیں، مہتدون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فائزون ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حزب اللہ ہیں، خدا کا لشکر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کان حقا علینا نصر المؤمنین، جن کی مدد کرنا میں خدا پر لازم تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ خدا سے راضی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا نے جنت کی زمین الاٹ کر دی ہے، جنت کی زمین الاٹ کر دی ہے. تو میں تو کہا کرتا ہوں دیکھیں صحابہ کا مقام کتنا ہے، اس کو تو چھوڑے. قرآن پاک میں صحابہ کا ذکر ہے، اور ایک صحابی کا تو نام بھی ہے، ایک صحابی کا نام ہے 22 پارے میں، اور وہ ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ کے والد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، منہ بولے بیٹے تھے. انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خریدا تھا، چھوٹی عمر میں لایا گیا تھا، مکہ میں بک رہے تھے، آپ نے خریدا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا، آپ کی خدمت کرتے تھے. حضور آپ سے اتنے خوش ہوئے کہ بیٹا بنا لیا، بیٹا بنا لیا. اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی ذات بیٹی حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا، لیکن آپس میں طبیعتوں کا میلان نہ ہو سکا، میلان نہ ہو سکا. ادھر مقصد تو ادھر میلان نہیں ہو رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس نا اتفاقی میں بھی ایک بات رکھی تھی تاکہ یہ نا اتفاقی ایک نتیجے تک پہنچے، وہاں سے نئے احکامات کا آغاز ہو. اور ایک بات سنیں، ماشاءاللہ آپ میں صاحب علم لوگ بھی ہوں گے، یہ بڑی نقطے کی بات ہے. بعض روایتیں پڑھتے ہیں نا کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، تو علماء کرام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانا تھا، دین کی تکمیل ہو رہی تھی، مسائل آ رہے تھے، احکامات نے نازل ہونا تھا، جو چیزیں منصب نبوت کے خلاف نہیں تھی، جو چیزیں نبوت کے مخالف نہیں تھی، یعنی جن سے منصب نبوت پہ حرف نہیں آتا تھا، اللہ نے ان چیزوں پر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری کیا، جیسے آپ کا سوئے رہنا، سورج کا طلوع ہو جانا اور پھر آپ کا بیدار ہو کر قضا نماز ادا کرنا. اگر ایسا واقعہ ہی پیش نہ آتا تو نماز قضا کرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھتے، کہاں سے سیکھتے؟ اور اسی طرح بہت ساری اور باتیں ہیں، اور جو منصب رسالت کے منافی تھی اللہ نے وہ چیزیں صحابہ پہ اتاری، وہ ان باتوں میں صحابہ کو مبتلا کیا تاکہ وہ ان میں مبتلا ہو جائیں، پھر اس کے مطابق قرآن پاک کے احکام آئیں جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے حکم بن جائیں. اب یہ دیکھیں نبھا نہیں ہو رہا. ہزار حالانکہ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ حضور کی پھوپھی زاد بہن ہے، نبھا نہیں ہو رہا. نتیجہ طلاق تک پہنچ گیا. حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی. جب طلاق دے دی اللہ نے فرمایا فلما قضا زید منہا، یہاں حضرت زید کا نام آ رہا، اور آگے فرمایا زوجنا کہا، زید نے اس کو طلاق دے دی ہے، ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے، زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے. اب جب خدا نے نکاح کر دیا تو پھر ممانعت کس بات کی؟ لیکن یہ بات مکہ میں ایک دھماکے کی شکل میں اور مکہ میں ایک حیرت انگیز انداز میں سنی گئی اور سنائی دی گئی. انہوں نے کہا دیکھو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر دی، اپنی سکی بہو سے شادی کر دی. یہ بہت عجیب بات تھی، اس میں مصلحت تھی. خدا بتانا چاہتا تھا کہ شریعت مطہرہ میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بیٹا وہی ہوتا ہے جو انسان کے لطف سے ہو، جو منہ بولا بیٹا ہو اس کے لیے وہ احکام نہیں ہیں جو حقیقی بیٹے کے لیے ہیں. تو قرآن میں آیتیں اتار دی گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. تو اب حضرت فلما قضا زید منہا، تو آپ لفظ زید پڑھیں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا، 2100 نیکیاں ملیں گی. کتنی نیکیاں ملیں گی؟ جن کا نام تلاوت کرنے سے بھی نیکیاں ملیں، جن کا نام زبان پر لانے سے بھی نیکیوں سے جھولیاں بھر جائیں، وہ خود کتنے عظیم ہوں گے، وہ خود کتنے بڑے ہوں گے. جیسے بادشاہ کسی سے کہے کہ جو شخص میرے اس دوست کی تعریف کرے اور اس کے حق میں شعر کہے میں اس کی جھولیاں بھر دوں گا، وہ شاعروں کی جھولیاں بھر دے اس بات پر کہ وہ میرے دوست کی تعریف کر رہے ہیں، وہ جو دوست کی تعریف کرنے والوں کی جھولیاں بھر دے اس کے نزدیک اس کے دوست کا کتنا مقام ہوگا. دوستوں کتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا، کہ اللہ نے ایک دو جگہ پر نہیں 700 مقامات پر صحابہ کا ذکر فرمایا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ. اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں خدا کا لشکر. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے ایمان کو لکھ دیا ہے. اللہ نے کلمہ قدرت سے صحابہ کے دلوں پر ایمان کو، کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے. جن کے دلوں پر ایمان کو خدا لکھے کوئی مٹا سکتا ہے؟ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، پھر ایمان کو سجا کر ان کے سینوں میں اتار دیا ہے. والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا، اللہ نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے. جس طرح سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے، پھول کے ساتھ خوشبو لازم ہے، صحابہ کے ساتھ تقوی لازم ہے. سورج سے روشنی جدا نہیں کی جا سکتی، آگ سے گرمی جدا نہیں کی جا سکتی، پھول سے خوشبو کو چھینا نہیں جا سکتا، صحابہ سے تقوی کو دور نہیں کیا جا سکتا. وکانوا احق بها واہلھا، سب سے زیادہ حقدار تقوی کے یہی لوگ تھے، سب سے زیادہ اس کے اہل بھی یہی تھے. اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میں سے میں نے نظر قدرت سے دیکھا کون ہے اس لائق کہ اسے چن کر محمد رسول اللہ کی گود میں ڈال دوں. سب سے زیادہ جو مستحق نظر آئے, سب سے زیادہ جو اہل نظر آئے, سب سے زیادہ جو جانسار وفادار نظر آئے, میں نے ساری کائنات سے چن کر رسول اللہ کی رفاقت اور صحبت کے لیے ان کو منتخب کر دیا. صحابہ خدا کا انتخاب ہے. کس کا انتخاب ہے؟ خدا کا انتخاب ہے. لوگوں کے انتخاب پر اعتراض کیا جا سکتا ہے, خدا کے انتخاب پر اعتراض نہیں. نام پر تو پابندی لگا دی, کہتے ہیں جی ہم آپ کو سپاہی صحابہ کا نام استعمال نہیں کرنے دیں گے. تم نام پر پابندی لگا دو, کام پر تو پابندی نہیں لگ سکتی, نظریے پر تو پابندی نہیں لگ سکتی. اس لیے کہ نجات ہماری ہے اسی بات میں کہ ہم صحابہ کے سپاہی بن جائیں. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ایسے ایمان لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لائے تب ہدایت یافتہ ہوں گے, تب ہدایت یافتہ ہوں گے. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, جنت میں اگر جانا چاہے تو پلہ تھام صحابہ, تو پلہ تھام صحابہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ شک کرنا بھی کفر ہے. صحابہ کے جنتی ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے کہ جنت کی زمین الاٹ کرنے کا اعلان قرآن کر چکا ہے بار بار جگہ جگہ. صحابہ کے مومن حق ہونے پہ شک کرنا بھی کفر ہے کہ ان کو مومن حق قرآن کہہ چکا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المؤمنون حقا. یہ آپ کا میاں والی سے مجھے لے جایا کرتے تھے لاہور, ہر مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد یہاں سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے وہ جالیوں میں سے وہ ٹرک ہوتا ہے, تھوڑی چھوٹی چھوٹی جالیاں ہوتی ہیں, کھڑے ہو کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے گزر رہے ہیں. وہ بھی چلتی پھرتی قبر ہی ہوتی ہے. وہ جیل والوں کے آج کل کے جو ٹرک بنے ہوئے ہیں وہ تو چلتی پھرتی قبریں ہوتی ہیں. تو یہاں سے گزرتا تھا, میٹھا ٹوانا دیکھ رہا تھا, میٹھا ٹوانا آ گیا, فلاں جگہ آ گئی ہے. ایسے ایسے دنوں میں بھی گزرے ہیں. اتنی سخت شدید گرمی ہوتی تھی, پوری گاڑی آگ کی طرح گرم ہو جاتی تھی لوہے کی. تو پھر دیکھتے تھے کہاں سے گزر گئے ہیں, کبھی رات کو کبھی, اور کبھی کبھی میں ایک مرتبہ میں نے خان صاحب کو خط بھی لکھا کہ وہاں فلاں تاریخ کو یہاں سے گزروں گا, اتنے بجے یہاں سے گزروں گا. لیکن وہ اس سے پہلے ہی مجھے لے گئے, دو دن پہلے ہی لے گئے. ان کے اپنی سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو مجھے ریویو بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا. تین جج حضرات بیٹھے ہوتے تھے, سامنے میں ہوتا تھا, ادھر ہوم سیکرٹری آئی جی بیٹھے. تو بات یہی چل پڑی, مولانا یہ سپاہی صحابہ, یہ کیا آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں, آخر وہ عام انسان تھے. میں نے کہا حضرت وہ عام انسان نہیں تھے, وہ عام انسان نہیں تھے, وہ تو خدا کا انتخاب تھے, وہ تو خدا کا انتخاب تھے اور سب سے زیادہ اہل تھے. وقان و احقا بھی سب سے زیادہ اس بات کے استحقاق رکھتے تھے. اور صحابہ کی عظمتوں کا انکار قرآن کا انکار ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو ججز تھے, انہوں نے کہا مولانا آپ نے کتنی بڑی بات کیا دی, صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے. میں نے کہا جی ہاں. تو کہنے لگے اس کا مطلب ہے عظمت صحابہ کو تسلیم کرنا یہ ایمانیات میں شامل ہے. میں نے کہا جی ہاں یہ ایمانیات میں شامل ہے. وہ فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ ایمانیات کا آپ کو علم ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے پڑھ کر سنائیں ایمانیات کیا ہیں. میں نے کہا آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر و القدر خیره و شره من اللہ تعالی و الباس بادل. یہ ایمانیات ہیں. ان سات چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے. انہوں نے کہا آپ نے یہ سات چیزیں تلاوت کی ہیں, پڑھی ہیں, ان میں سے ان میں کہیں صحابہ کا ذکر ہے؟ لیکن آمنت باللہ ایمان لایا میں اللہ پر, و ملائکته فرشتوں پر, و کتب ہی اس کی کتابوں پر, و رسل ہی اس کے رسولوں پر, ول یوم الآخری آخرت کے دن پر, ول قدر خیری ہی و شر ہی من اللہ تعالی کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ول باس عباد الموت موت کے بعد اٹھائے جانے پر. اس میں صحابہ کا ذکر ہے؟ صحابہ کا ذکر تو نہیں. کہنے لگے اس میں صحابہ کا ذکر تو ہے نہیں. آپ نے کہا صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرنا ایمانیات میں شامل ہے. میں نے کہا جی میں تو اب بھی کہتا ہوں. کمال کی بات ہے ایمانیات میں ذکر نہیں اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ نے ایمانیات میں ایک بات سنی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکته و کتبه, تو کتب میں قرآن پاک بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے بالکل شامل ہے. میں نے کہا اب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں, آپ سننا شروع کریں. قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون. قرآن کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الفائزون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المهتدون. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک حزب اللہ، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے يُرِيدُونَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، قرآن ان کے بارے میں اتنا کچھ کہتا ہے، میں نے کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے یہ پکے مومن ہیں، قرآن کہتا ہے یہ رشت و ہدایت کے منارے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ خدا کی مدد ان پر، خدا پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، قرآن کہتا ہے ان کے مختلف مقامات پر خدا نے مدد کی ہے، قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، قرآن کہتا ہے پکے مومن ہے، کوئی شخص کہتا ہے پکے کافر ہے، قرآن کہتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے، معاذ اللہ وہ کہتا ہے یہ گمراہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ رشت و ہدایت کے منارے ہیں، وہ کہتا ہے یہ ضلالت و گمراہی کے منارے ہیں، قرآن کہتا ہے خدا ان سے راضی ہے، وہ کہتا ہے خدا ان سے ناراض ہے، قرآن کہتا ہے یہ رحمان کا لشکر ہے، وہ بےمان کہتا ہے یہ شیطان کا لشکر ہے، قرآن کہتا ہے یہ جنتی ہے، وہ کہتا ہے یہ جہنمی ہے، آپ بتلائیں اس نے کس کو جھٹلایا، کس کو جھٹلایا، قرآن کو کس کو جھٹلایا، تو قرآن کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ کہنے لگے مولانا ہم نے پہلی مرتبہ اس انداز میں سوچا ہے کہ صحابہ کا انکار تو واقعتا قرآن کا انکار ہے، میں نے کہا نہیں صرف قرآن کا انکار نہیں بلکہ قرآن تو کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے تذکرے تورات میں بھی تھے، ان کے تذکرے انجیل میں بھی تھے، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہو کر ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لا کر مارے نہیں کھائے تھے، ایمان لا کر آگ پہ نہیں چلے تھے، ابھی ایمان لا کر انہوں نے وطن نہیں چھوڑے تھے، ابھی ان کا امتحان نہیں ہوا تھا، ان کی آزمائش نہیں ہوئی تھی، وہ خالق کائنات جانتا تھا وہ آنے والے ہیں، وہ مارے کھائیں گے، وہ انگاروں پہ لیٹ کر بھی احد احد کی صدایں بلند کریں گے، وہ ابا و اپنے وطن کو چھوڑ دیں گے، وہ بیوی بچوں کو قربان کر دیں گے، اللہ کو تو پتا تھا نا، پتا تھا، اللہ نے ان کا ذکر انجیل میں بھی کیا، ان کا ذکر تورات میں بھی کیا، اب بتلاؤ وہ جو صحابہ کا انکار کرتا ہے وہ پہلی کتابوں کا انکار کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس قرآن کو لے کر آنے والے جبریل ہیں، جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ جبریل کا انکار کرتا ہے، اور بھیجنے والا خدا ہے، جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ خدا کا انکار کرتا ہے، جس پہ نازل ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ رسول اللہ کا انکار کرتا ہے، اب ایمانیات میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے واقعتا داخل ہے، تو دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کوئی کہہ سکتا ہے مولانا صرف صحابہ کی بات کر رہے ہو، قرآن میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، بے شک قرآن میں اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک عرصہ سے صحابہ کرام کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ جماعتیں آ گئی ہیں، کچھ حکومتیں آ گئی ہیں، جن کے صبح و شام کی کوشش، صبح و شام کی جد و جہد کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح صحابہ کو بدنام کیا جائے، امت کا تعلق صحابہ سے توڑ دیا جائے، مسلمانوں کا اعتماد صحابہ سے ختم کر دیا جائے، جب سے یہ تحریکیں شروع ہوئی ہیں اسی دن سے یہ تحریک بھی شد و مد سے شروع ہوئی ہے کہ امت کا تعلق صحابہ سے جوڑ دیا جائے، مسلمانوں کو صحابہ کے دروازے پر لایا جائے، نوجوانوں کو صحابہ کی سیرت پر چلنے کے لیے تیار کیا جائے، نوجوانوں میں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بٹھا دیا جائے، اس لیے کہ صحابہ کا دامن ہی نجات کا ذریعہ ہے، اس دامن کو تھام لو نجات پا جائیں گے، اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله